اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر دو کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ. اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شاید کبھی آپ نے پہلے غور کیا ہو کہ نہ کیا ہو, سورۃ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے تقریباً اسی جملے سے جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا, تو اللہ نے اللہ ہوا کہہ کے اللہ لفظ کو مزید کھول دیا کہ الحی اور القیوم ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اعظم ہے, اور اس میں اعظم اس بڑے نام کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اور وہ تین آیات جن میں یہ اسم اعظم حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے, اس میں ایک تو آیت الکرسی ہے, کیونکہ اس میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. اتنا حصہ آیت الکرسی میں ہم تفصیل سے دیکھ بھی چکے, یہ صرف یہاں تذکیر کے لیے. دوسری آیت یہی ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر دو ہے, اور تیسری آیت سورۃ طٰہٰ کی ہے کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ, اور گردنیں چھکی ہوئی ہوں گی زندہ اور قائم ہستی کے سامنے, یعنی جو قائم بھی ہے, جو لوگوں کو قائم رکھنے والا بھی ہے. قیامت کے دن لوگوں کی گردنیں اس ہستی کے سامنے چھکی ہوئی ہوں گی. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 ہے, 111. ان تینوں آیتوں کو جب جمع کرتے ہیں نا تو لفظ الحی القیوم تینوں میں کامن ہے, ٹھیک ہے؟ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اسم اعظم ان دو میں ہے یا پھر لفظ اللہ میں یا الہ میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات واقعی ایسی ہے کہ اس کا نام کسی بھی طرح سے لے لیا جائے تو وہ بات جو ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ان میں, اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات الحی ہے. جیسا کہ آغاز میں تذکرہ ہوا کہ آیات کا آغاز جو تھا وہ کچھ خاص مواقع پہ تھا. تعارف میں آپ کو بتایا گیا کہ آیت 1 سے 32 ہے وہ غزوہ بدر کے ٹیکس میں نازل ہوئی تھیں, اور اس کے بعد والی آیتیں وفد نجران کے سامنے ہوئیں. لیکن بہت سارے مفسرین یہ بھی رائے دیتے ہیں کہ ابتدائی آیات ہی جو ہیں یہاں سے لے کے آیت 64 تک وفد نجران کے سامنے رکھا گیا, اور یہ وہ وفد تھا جیسے یہ کہ جیسے آج کوئی ڈیلیگیشن کرسچینز کی طرف سے کسی بھی مسلم سینٹر میں آئے, جہاں بھی جائے اور کہے کہ ہمیں اسلام بتائیے کیا ہے, تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی وہ صفات پیش کرتا ہے کہ بتاؤ تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو تو کیا عیسیٰ الحی تھے اور القیوم تھے؟ اور الحی کے اوپر ہم بات تفصیل سے کر چکے, القیوم پہ بھی کر چکے کہ الحی خود کو زندہ رکھنے والا, کسی کا مرہون منت نہیں ہے. آج ہم زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج ہیں, وہ زندہ کر دے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ زندگی نہ دے تو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اس دنیا میں ہم نے کب رہنا ہے, کتنا رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اپنی حیات کے لیے کسی کی ضرورت نہیں, وہ تھا, وہ ہے اور وہ رہے گا. اور قیوم کیسے ہے کہ دوسروں کو قائم بھی رکھتا ہے اور خود بھی قائم ہے. بتا دیا کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے عاجز کرنے کا, جھکانے کا. اور یہ چیز عقل میں آتی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ ذات ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے, عزت والا ہو, اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. اگر کسی دوسرے کی وجہ سے وہ قائم ہو تو پھر اس کی عبادت کرنے کا حق نہیں. تو ہمیں اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کو الحی القیوم مانتے ہیں. پھر اس کے بعد نقلی دلائل شروع ہوتے ہیں. کیا؟ نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل کی کتاب آپ پر حق کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیے بغیر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی, مراد ہے یہاں الکتاب سے قرآن پاک. اور کیسے نازل ہوئی, کتنی نازل ہوئی؟ بالحق, حق کے ساتھ. قرآن پاک حق کے ساتھ نازل ہوا, اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم لفظ حق کو دیکھیں, کیونکہ یہ نعرہ لگا کر بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ایک دور میں اور ان الحق کا دعویٰ کیا تھا کسی نے. اللہ تعالی ہماری اور دوسروں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف کرے. بہرحال حق کس کو کہتے ہیں؟ ایک معروف اہل لغت میں سے ہیں امام راغب الاصفہانی. وہ اپنی کتاب میں الحق کی تعریف لکھتے ہیں, کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے, اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو, اور اس وقت پایا جائے جبکہ اس کی ضرورت ہو. شاید آپ جلدی میں لکھ نہ سکے لیکن اس ایک لفظ نے میری تو زبان کو بند کر دیا. ایسے لگتا ہے کہ حق لفظ کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ خوبی بیان کر دی جس کے آگے کوئی بول بھی نہیں سکتا. کب آیا قرآن؟ جب اس کو آنا تھا. کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ جتنی ہونی چاہیے. کس دور کے لوگوں کے سامنے آیا؟ جس دور کے لوگوں میں آنا چاہیے تھا. اس کے دلائل کیسے ہیں؟ جیسے ہونے چاہیے. اس کی مثالیں کیسی ہیں؟ جیسی ہونی چاہیے. اس دور میں آیا جب انسانیت اندھیروں کا شکار ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے روشنی کا وہ ایک ایسا منبع دنیا کو دیا کہ جس نے پھر اس طرح سے چمکا دیا کائنات کو کہ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ بالحق کہہ کر اللہ تعالیٰ نے معنی کا ایک سمندر اس میں ڈال دیا. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. کب کیوں آیا؟ پہلے ہی آ جاتا. نہ آتی تورات نہ آتی انجیل. حضرت نوح کے دور میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے, سب کچھ ختم ہوتا. کہا نہیں, تم نہ بولو. ہمیں پتہ ہے یہ کب کہاں کتنا کس دور میں, عرب میں آنا تھا کہ عجم میں آنا تھا, یہ عربی زبان میں نازل ہونا تھا یا غیر عربی میں آنا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور یہ بہترین فیصلہ تھا, لہٰذا اس نے نازل کیا. مصدق لما بین یدی, یہ دوسری صفت ہے قرآن پاک کی در, کہ یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں. مراد ہے پہلے کی کتابیں. تورات اور انجیل کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی قرآن پاک پچھلی کتابوں کو ختم کرنے نہیں آیا, کہ ان کے مقابلے میں نہیں آیا, بلکہ یہ انہی کو اور اچھی طرح سے پیش کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ پچھلی کتابوں کی باتوں کو قرآن پاک مزید کھول کر بیان کرتا ہے. یہاں تھوڑی سی بات سمجھیں گے تو پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام لوگوں تک رکھا, لوگوں کو دین دیا, اور خاص طور پہ جب غزوہ بدر ہوئی, اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی فتح ہوئی تھی. انشاءاللہ جہاں آیات آئیں گی تو مزید تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. غزوہ بدر کی فتح کے بعد لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ اب اسلام ابھرے گا. مظاہرہ ہوتا ہے, مظاہرہ حق جو ہوتا ہے نا, وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اب حق کھلے گا. لوگوں نے اب اندر ہی دل میں یہ اندازے لگانے شروع کر دیے تھے کہ یہ کچھ کر کے رہے گا. یہ جو اقرا بسم ربک اللذی کا پیغام اترا تھا اور شروع میں بڑا عجیب لگا تھا, یہ اٹھے گا اور ابھرے گا, اور اس کے بعد اب لوگ کھل کے اسلام کی مخالفت نہیں کر پا رہے تھے. تین قسم کے گروہ اس دور میں نظر آنے لگے. ایک تھے مخلصین کا گروہ, جو پورے خلوص کے ساتھ, دل کی سچائی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے مقام اچھے کر لیے. دوسرے وہ لوگ تھے جو داخل تو ہوئے مروب ہو کر کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی دل میں اسلام نہیں گھسا تھا. عبداللہ بن ابی کی طرح اس نے کہا, اسلام سے باہر رہ کے نقصان نہیں دے سکتا اسلام کو, اندر جا کے دیتا ہوں. اسی طرح ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا, جن کو آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں پیس میکر, امن کے خوگر, سمجھوتا کیے ہوئے لوگ, کمپرومائزنگ لوگ, اسیمیلیشن کا دعویٰ کرنے والے. یہ وہ لوگ تھے, اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن ایسی باتیں عام کرنے لگے کہ ہر مذہب ٹھیک ہوتا ہے. وہ کہتے تھے سب ٹھیک ہے, کسی کو برا نہ کہو, مسلمان دوسروں کو دعوت نہ دیں, اور جو جو کر رہے ہیں نا اس کو کرنے دو، دیکھنا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. تم اپنے طریقوں سے اللہ کو راضی کرو، وہ راضی ہو جائے گا. نصارہ اپنے طریقوں سے اللہ کو راضی کریں تو اللہ تعالیٰ ہو جائے گا، اور اسی طرح سب سے اللہ راضی ہو جائے گا. نہ تم کسی سے ٹکراؤ کرو، نہ کسی کو برا کرو، اور اس طریقے سے ہر ایک اپنے آپ کو مطمئن رکھے. اب یہ وہ نعرہ ہے جو دل کو بہت لگتا ہے. یہ بات جو بھی کرتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں بس یہ اصل مقصد سمجھ گیا زندگی کا، کوئی نہ لڑے اور سب ٹھیک رہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بظاہر ہمارے دلوں کو اچھی لگتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ نے حق کو کھول کے رکھ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کھول کے رکھا کہ دیکھو حق ایک ہے اور وہ کتاب ہے بالحق کی. اللہ نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا. پچھلی چیزیں، پچھلی کتابیں بدل چکی، تبدیل ہو چکی. اپنے دور میں وہ اپنے وقت میں ایک ہدایت اور روشنی کا سورس تھی، لیکن اب نہیں رہی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کیونکہ اگلی آیت پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نوٹ چل رہا ہوتا ہے. مثال ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی 100 کرون کا نوٹ ہے، وہ چلتا ہے نا، ہر ایک اپنے پاس رکھتا ہے، وہ چل رہا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے چلتا رہتا ہے، پرانا بھی ہو پھر بھی چل جاتا ہے. لیکن بالفرض اگر لوگ اس نوٹ کی طرح کا ایک نقلی نوٹ یا جعلی نوٹ بنا لیں اور اتنی تعداد میں بنا کے پھیلا دیے جائیں پورے ملک میں کہ جن سب کو جمع کر کے پھاڑنا، ڈسکارڈ کرنا ممکن ہی نہ رہو، تو پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ وہ اعلان کرتی ہے کہ جن کے پاس بھی 100 کے نوٹ ہیں اس عرصے تک ان کو بینک میں دے کے دوسرے نوٹ لے لیں یا ان کو خرچ کر لیں، اور فلاں تاریخ کے بعد اب یہ نوٹ کام میں نہیں آئے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب عقل مندی کیا ہے کہ اس نوٹ کو بدل لو، نیا نوٹ لے لو اس کی جگہ، یا اس کو ضائع کر دو. بالکل اسی طرح جب لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین، یعنی جو نوح سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف ادوار میں آتا رہا، جب لوگوں نے اس میں ملاوٹ شروع کر دی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اس پچھلے سارے دین کو ختم کر دو اور ایک نیا دین لے آؤ. بات واضح ہو رہی ہے؟ پچھلے دین بھی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے تھے، اسلام بھی اللہ ہی نے بھیجا. دوسری بات یاد رکھیے، اللہ کو پچھلے ادیان سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی چڑ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے ادیان کسی اور کے تھے اور اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں پیش کر دیا، ایسا نہیں تھا. جیسے ایک ماں کے ہی سارے بچے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سارے دین اللہ کی طرف سے آئے جو اس وقت معروف ہیں. میں ساروں کی بات نہیں کر رہی جو دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں، یعنی الہامی مذہب جو ہیں، جس میں خاص طور پہ یہاں کرسچینٹی اور جیوزم کی بات ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ چیز دیکھی کہ لوگوں نے اللہ کے دین میں ملاوٹ شروع کر دی اور مشکل باتیں اپنی پسند سے ڈال دیں، کچھ کو آسان کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیا دین دیا جس کو کہا کہ مصدق لما بین یدی. واضح ہوئی ہے یہ بات؟ اور یہ لفظ بہت جگہ آتا ہے قرآن میں، اس لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو میں نے ضروری محسوس کیا کہ اس کو یہاں رکھ دوں کہ قرآن کس طرح سے مصدق لما بین یدی ہے، کہ وہ چیزیں جو پچھلی کتابوں میں اللہ کی طرف سے تھیں، اسلام نے ان کو کھول کے اور سامنے رکھ دیا. آگے جا کے آپ پڑھیں گے غالباً سورۃ الانعام میں قرآن پاک کی ایک اور صفت ہے، محیمینن. محیمینن کہتے ہیں چوکی دار کو، گارڈ مین، نگہبان. یعنی یہ قرآن پچھلی کتابوں پہ چوکی داری کر رہا ہے. کیسے؟ کہ وہ باتیں جو اللہ کے دین کی تھیں ٹھیک تھیں، ان کو رکھ لیا، اور جو دوسری تھی اس کو ڈسکارڈ کر دیا. اسی لیے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ تورات اور انجیل آج کے دور میں جو ہمیں دکھتی ہے اس میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کتاب اتاری، حق کے ساتھ اتاری، اور یہ پچھلی کتابوں کو ویریفائی کرتی ہے، ریجیکٹ نہیں کرتی. یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں. اسلام یا قرآن پچھلی کتابوں کا دشمن نہیں، صرف مصدق ہے. جو ٹھیک ہے ان کو رکھ لیتا ہے، جو غلط ہے اس کو الگ کر دیتا ہے. ساتھ ہی فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل. پہلے تو لفظ انزل پہ اور نزل پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیے. لفظ نزل آیا اور اب انزل آیا، دونوں کا روٹ نون ظالم ہے. اوپر سے نیچے آنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی سے لفظ نازل، نزلہ بھی اسی سے ہی ہے. ٹھیک ہے، نزلہ کا جب لفظ ہوتا ہے نا یعنی الف کے بغیر اور زا کی شد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. مثلا ایک ہلکی بارش ہوتی ہے نا رم جم ہوتی رہتی ہے اور پورا ویک جاری رہتی ہے, اس کو آپ کہیں گے نزلہ, تدریج, سافٹنس, لائٹلی. اور ایک وہ بارش ہوتی ہے کہ ایک دم بادل آئے اور چھن چھن بارش برسی, خوب بارش برسی, سب چیزیں بہ گئیں اور تھوڑی دیر میں آسمان صاف ہو گیا. اس کیفیت کو انزلہ کہتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ میرے پاس دو گلاس پانی کے ہوں, ایک تو یہ کہ ایک پورا گلاس میں پکڑ کے کسی کے سر پہ ہوں ڈیل دوں, اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر سے ہلکے ہلکے چھیٹے چھیٹے کر کے پھوہار کی طرح ڈالا جائے. قرآن پاک کے لیے نزلہ کا لفظ آیا اور انزلہ بھی آتا ہے. فرق کیا ہے کہ قرآن پاک تقریباً 23 سال میں نازل ہوا تھا. بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اس پہ کہ کیوں اتنا عرصے لگا, اکٹھا کیوں نہیں اتر گیا. تو یہ خوبی تھی, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو تیار کر رہے تھے کہ اس کتاب کو پکڑو, اس کے احکامات کو پکڑو, جبکہ تورات جو تھی وہ ساری کی ساری یک بارگی دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور 10 کمینڈمنٹ کی صورت میں ان کو تورات دے دی گئی. تو بہرحال یہ نزل اور انزلہ کا فرق ہے. آگے جا کے جہاں کہیں قرآن کے ساتھ انزلہ کا لفظ آئے گا تو اس کی بھی وجہ آپ شاء آپ کے سامنے رکھوں گی. اب دیکھیں گے لفظ تورات کو. تورات کا جو لفظ ہے یہ واو, را اور یا سے ہے. اس کا روٹ نوٹ کیجئے گا ورنہ آپ غلطی کھائیں گے. وری یا, قرآن پاک میں یہ لفظ بھی آتا ہے. ورا کا لفظ بھی آتا ہے پیچھے, ٹھیک ہے. تو تورات کہتے ہیں ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رگڑنا. اب کبھی اگر آپ نے پتھر کو پتھر پہ رگڑا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آگ پیدا ہوتی ہے نا, اور آگ کے ساتھ کیا آتی ہے؟ روشنی, ٹھیک ہے, چنگاریاں نکلتی ہیں. تو وہاں سے پھر تورات کا معنی جو بنا وہ روشنی بنا, یا آگ کہہ لیں, یا آپ اس کے اندر سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا اس کا معنی, اس کے اندر کوئی نہ کوئی روشنی کیا بنتا ہے کہ اپنے دور میں یہ کتاب روشنی والی کتاب تھی, ٹھیک ہے. لوگوں کے لیے ہدایت کی بات تھی, کیونکہ اگلی ہی آیت میں آ رہا ہے کہ من قبل ہدل للناسی. یہ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کی چیز تھی. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. کیا؟ اپنے وقت میں تورات تھی اور اپنے وقت میں انجیل بھی تھی. تورات کا لفظی معنی قانون بھی ہوتا ہے, بک آف لا, جیسے وکالت ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ انجیل بھی کریں پھر ان دونوں کا تقابل کریں گے. انجیل کا لفظ جو ہے یہ نون جیم لام سے ہے, نجل. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چوڑا, وائڈ, وسیع. اور اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری. جو تورات آج ہمیں دکھتی ہے نا, یہ اصل میں 39 چیپٹرز کا مجموعہ ہے جس کو آج کے دور میں بائبل کا پہلا حصہ, جس کو آپ عہد نامہ قدیم کہتے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. اور انجیل جو ہے یہ تقریباً 24 یا 25 کتابوں کا مجموعہ ہے, اور اس کو آج کے دور کی بائبل کا نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں, عہد نامہ جدید. یہود جو ہے نا وہ عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں. ایک ہی بائبل ہے دونوں کے پاس, لیکن کچھ اس کے پہلے حصے کو مانتے ہیں اور کچھ بعد والے حصے کو مانتے ہیں. جو پہلے حصے کو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہود کہلاتے ہیں, اور جو دوسرے کو مانتے ہیں وہ نصارہ کہلاتے ہیں. اور لفظ تورات جو ہے نا اصل میں ہیبرو لفظ ہے, عبرانی, یعنی جیوز کی جو زبان ہے اس کا لفظ ہے. اور اسی لفظ کو پھر شریعت یا قانون کے معنوں میں پیش کیا جاتا ہے. یہود کے بقول تورات کیا ہے؟ یہ وہی کتاب ہے جو تور سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ملی. اور بعض کہتے ہیں کہ جو باقی تمام نبیوں پر بھی وقت کے ساتھ اترتی گئی, وہ سب مل کے آج کے دور میں عہد نامہ قدیم کی معنوں میں آ گئی. لیکن جہاں بات آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی, تو وہ انجیل کو مانتے ہیں. انجیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے سے تقریباً 3 سال پہلے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں. آج کی تورات کو آپ دیکھیں تو اس میں 4 قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گی. کیسے؟ پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب تورات نازل ہوئی تھی نا, تو آپ نے اس کے 12 نسخے یعنی 12 کاپیز کروا کے 12 قبیلوں کے سرداروں کو دے دی. جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے اپنے آپ کو جوڑتے تھے. اب ایک نقل جو تھی وہ بنی لاوی ایک ان کا قبیلہ تھا ان کے حوالے کر دی گئی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں. ایک وقت ایسا آیا کہ یہود اپنے برے اعمال کی وجہ سے بالکل ختم کر دیے گئے. انہوں نے جو ایک کاپی تھی نا بنی لاوی کی اس کو ہیکل سلیمان جو بیت المقدس کے اندر ایک خاص جگہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوئی تھی اس کے اندر چھپا دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 یعنی 586 قبل مسیح یا بیفور کرائسٹ جس کو آپ کہتے ہیں ایک شخص تھا بخت نصر سے اٹھا اور اس نے یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس دور میں ہیکل سلیمانی سب تباہ کر دیا گیا. جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا نا تو وہ جو اصل تورات تھی وہ بھی اندر دب گئی اور ایک ایسا دور گزرا کہ اس زمین پہ تورات نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پھر اس کے بعد کئی صدیاں گزری. اسی دوران جو تیسرے پارے کے آغاز میں آپ ایک واقعہ سن چکے کہ ایک شخص جو ایک بستی سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا. پھر 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو بستی دوبارہ بس چکی تھی. وہ حضرت عزیر تھے. جب یہ 100 سال کے عرصے کے دوران بنی اسرائیل کا دوبارہ پھر ان کو اللہ نے ابھارا ریوائیول ہوا. جب غلام بنے بابل شہر کے اندر غلاموں کی حیثیت سے رہے پھر ان کو سمجھ آئی کہ ہم نے کیا کیا ہمارے پاس تو اپنی کتاب نہیں. اس دوران جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے کہتے ہیں کہ ان کو تورات کی کچھ آیتیں یاد تھیں. پھر ان کی مدد کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے تورات لکھی. یہ جو آج کی تورات ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے رائٹر کا نام تک کسی کو نہیں پتا. اس میں چار چیزیں ہیں. پہلی چیز بنی اسرائیل کی تاریخ ہے. خود لکھی ان کے لوگوں نے مل کے یہ ہوا وہ ہوا دس اینڈ دیٹ. دوسرا اس کے اندر ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ہے ان کی زندگی کے حالات. تیسرا اس میں چند صحیح آیات بھی ہیں جو حضرت عزیر کے حافظے سے یا کچھ اور لوگوں کی مدد سے جو تھی وہ لکھوائی گئیں. اور چوتھی چیز اس میں ہے تحریف شدہ آیات یعنی جن کو بدل دیا گیا جس پہ ہم پچھلے 2.5 پاروں میں بہت تفصیل سے پڑھتے گئے. تو وہ ساری کی ساری جو تحریف شدہ تھی وہ ساری اس میں آ گئیں. اب یہ چار چیزوں میں سے ایک حصہ کچھ نہ کچھ آج بھی اصلی تورات کا ہوگا. ہم اس کو نہیں انکار کرتے. قرآن جب کہتے ہیں نا مصدق لما بین یدی تو یہ صرف اس ایک حصے کی تصدیق کرے گا کیونکہ یہ پہلے ٹھیک تھی باقی چیزیں خراب ہیں. جیسے جب آپ کوئی چیز صاف کرتے ہیں تو اس میں سے خراب چیزوں کو الگ کرتے جاتے ہیں ٹھیک کو الگ کرتے ہیں. اسی طرح جو انجیل ہے نا اس کے اندر بھی چار ہی قسم کی چیزیں ہیں. نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے ان کے حالات زندگی ہیں. دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں جیسے ہمارے ہاں اقوال زرعی ہوتے ہیں نا یا آپ یہ کہہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم الگ سے لکھتے ہیں نا. حدیث کی کتابیں قرآن سے فرق ہیں. تو انجیل جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کی احادیث کہہ لیں یا ان کی باتوں کا مجموعہ ہے. تیسری چیز اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کا کلام موجود ہے جو اصل میں اترا تھا. اور چوتھی چیز لوگوں کی من مانی باتیں. شاید آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انجیل کا ایک کتاب کی شکل میں وجود بھی نہیں تھا. یہ آپ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے کئی 100 سال بعد بنی. 4 انجیل اس وقت معروف ہیں لوکا متی یوحنا اور برنباس. نام نام بھی یاد رکھیں. 3 جو ہے نا یہ بالکل علم غلم ہے. ان کے جو 12 حواری بچے تھے جب ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا وہ سارے واقعات انشاءاللہ اس صورت میں آئیں گے تو اس کے بعد لکھی گئی تھیں ٹھیک ہے. ایک کتاب ان کی جو ہے وہ برنباس سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے جو حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے فوراً بعد لکھی گئی تھی. لیکن اس وقت اس کی اشاعت جرم ہے اس کو پبلش نہیں کر سکتے. دنیا میں اس کے جتنے بھی نسخے ہیں ان کو قانوناً ضبط کیا جاتا ہے. اتفاق سے کسی طرح مجھے اس کا اردو کا مجموعہ مل گیا تھا ایک موقع پر میں نے اس کو پڑھا. بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کی آیتیں ہیں بہت قریب ہے قرآن سے. اس میں حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ نہیں کہا گیا وہ بالکل وہی پیغام ہے جو تھا. لیکن یہ جو یوحنا متی لوکا اور مرقس یہ 3-4 ہیں یہ بعد میں لکھی گئیں. نام بھی سارے ان کے لوگوں کے ناموں پہ رکھی گئی تھیں. بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی، کیا کیا، کیسے کیا، کسی کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے تورات اور انجیل نازل کی. آج ہم کہاں تک اس کو مانیں؟ بس یہ مانیں کہ اپنے دور میں یہ تھی، کیونکہ من قبل ہدل للناس ہے. اس لفظ کو غور کیجئے گا، من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن پاک کے نزول سے پہلے. کتنی بڑی دلیل مل گئی کہ تورات اور انجیل سے ہدایت لینے کا دور جو تھا وہ قرآن سے پہلے کا تھا. یعنی کہا من بعد ہدل للناس، یا آج بھی ہدایت ہے. اور وہ معروف واقعہ آپ آگے جا کے بھی کئی جگہ سنیں گے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق وہ تورات کا ایک صفحہ لے کر آگئے تھے اور خوشی خوشی پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ موسیٰ جن پر یہ کتاب اتری تھی وہ بھی آج آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو لہٰذا اب کوئی شوق میں یا کوئی تجسس میں یا کوئی کسی اور شوق میں اس کو پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اور افسوس اور دکھ اور غم ان نسلوں کا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، یا پڑھا ہے تو ترجمے سے نہیں پڑھا. لیکن اسپیشل اسکولوں میں جب وہ جاتے ہیں، پبلک اسکول ایک ہوتے ہیں، وہاں ریلیجس ایجوکیشن نہیں دی جاتی، لیکن جس طرح ہمارے مسلمس کا کوئی مسلم اسکول بناتا ہے، فل ٹائم مسلم اسکولس میں ایک خاص حصہ اسلامک تعلیمات کا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کے نارتھ امریکہ اور کینیڈا میں ایسے اسکولز ہیں کہ جن کی 700-800-900 ڈالر مہینے کی فیس ہے. پیرنٹس وہ افورڈ کر سکتے ہیں، جو اچھے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں بچوں کو داخل کرتے ہیں، کیونکہ پبلک اسکولوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور ان کے خیال میں تعلیم اچھی نہیں، ماحول خراب ہے. لیکن چونکہ پرائیویٹ اسکولوں میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت کچھ ہے اور اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ کیا ہے کہ وہاں ہمارے داخل شدہ بچوں کو بھی کرسچینٹی پڑھنی پڑتی ہے، ان کے چرچز میں جانا ہوتا ہے، ان کی پوری رسومات لیتے ہیں، پھر مدرز آ کے پوچھتی ہیں کہ پھر کیا کریں، مجبوری ہے. یہ ایسی جیسے ہمارے اسلامی اسکول میں کوئی کرسچن بچہ آ جائے تو جو ہم پڑھائیں گے وہ پڑھے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ جن کو آپ نے اپنا ہی دین نہیں دیا، یہاں سے جو طبقہ اٹھ رہا ہے نا، کیونکہ یہ عموماً پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے اور دولت مند جو ان لیڈز ہیں، اس طبقے سے جو نسلیں اٹھی ہیں نا، انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. بعض بچے اسلام کا انکار کر چکتے ہیں، بعض نمازوں کا انکار، جہاد تو ویسے کسی کو اچھا نہیں لگتا. اور مائیں اب اس دور میں یہ غم کرتی ہیں کہ اب یہ نہیں مسئلہ رہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، اب یہ غم رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور فلاں مذہب نہیں ٹھیک. اور یہ جو میں نے آپ کو تیسرے طبقے کی بات بتائی کہ سب ٹھیک ہیں اور سب کو لے لو، یہ اسی سے ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی دور میں یہ آیتیں نازل کر کے سورت آل عمران کا پوری کی پوری سورت کا اگر آپ مین ایک بگ پکچر دیکھنا چاہیں نا، تو الاسلام، دین اسلام کیا ہے، اس کی تعلیمات کا خلاصہ، اس کو نہ مانو گے تو نقصان کیا ہے، اور مسلمان کون ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات واضح کر دی کہ جو اس کتاب کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ انزل الفرقان، اور اس نے نازل کیا فرقان، یعنی اب حق اور باطل کا فرق کرنے والی چیز قرآن ہے. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن جریر طبری ہے، وہ کہتے ہیں کہ الفصل بین الحق والباطل، قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت، اس کو فرقان کہتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے فرقان کی تعریف میں یہ بات بھی لکھی کہ فرقان جو ہے یہ پچھلے معجزات ہیں جو اللہ کے نبیوں کو بھیجے گئے تھے اور اس کی روشنی میں یہ سب کچھ دیکھا گیا تھا. پھر اسی طرح بعض نے عقل کو بھی اس پہ پیش کیا، کیونکہ عقل جو ہوتی ہے وہ بھی حق اور باطل کا فرق کر دیتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ایسا کرائیٹیرین بنا کر پیش کر دیا کہ جس پہ پرکھتے جائیں، جو چیز تورات اور انجیل کی قرآن کے مطابق ہوگی وہ ٹھیک ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ ٹھیک نہیں. اسی لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی بنی اسرائیلی روایت پیش کرنی ہو، کوئی کتاب پکڑیں، جیسے ایک تفسیر ابن کثیر بہت معروف ہے، اس میں آپ بہت سارے حوالے دیکھیں گے کہ بنی اسرائیلی روایت سے یہ ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو. اس سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے، عقیدے کی بات اس سے اخذ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کی بات قرآن سے نہیں ٹکراتی تو پیش کر دو، اس سے کوئی بات ملتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کو پیش نہیں کیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرقان نازل کیا. آپ کو یہ تین آیتوں کا ربط سمجھ آ گیا؟ کیونکہ عموماً جب ہم سورۃ آل عمران کھولتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ شروع میں ہی تورات اور انجیل کی باتیں کیوں آ گئیں، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس سے اندر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں نے فرقان اتارا، 1400 سال گزر گئے، زبر زیر پیش میں فرق نہیں آیا. دنیا کے مختلف خطوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، مختلف زبانوں میں پڑھا جاتا ہے، مختلف کلچروں میں اس کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن کیا یہ بات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسی کتاب کے ساتھ جوڑا. اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں مانتے، تو ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں. یہاں خاص طور پہ آیات قرآنی مراد ہے، پچھلی آیتوں کو ساتھ لیں، کیونکہ آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک کائنات کی آیتیں اور ایک قرآن کی آیتیں. یہاں قرآن کی آیتوں کا اشارہ ہے کہ اس کے باوجود اب اگر کوئی قرآن کو نہ مانے اور کچھ اور لینا چاہے، کسی اور چیز کی طرف جانا چاہے، تو اس کی خوشی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا ہے. کس چیز پہ غالب ہے؟ اس چیز پہ غالب ہے کہ جو لوگ اس کے دین کو جھٹلائیں ان کو پکڑ لیں. جو لفظ عزیز ہے نا، اس میں تین طرح کے غلبے آتے ہیں، آگے جا کے بتاؤں گی، ابھی آپ کے لیے تھوڑا سا ایڈوانس ہوگا. اور انتقام کس بات کا اللہ تعالیٰ لیتا ہے؟ کہ میرے حق کو چھوڑ کر اپنے باطل پہ جمتے ہو. دیکھیے، جب نیا نوٹ آ جاتا ہے نا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کسی جگہ جا کے پرانا ہی نوٹ چلانے کی کوشش کرے گا نا، تو اس کو پکڑ لیا جائے گا کہ تم کر کیا رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلڈ نہیں رہا، تم اسی کو لا رہے. کوئی ایکسپائر کوپن کسی کو پیش کرنے کی کوشش کرے، کیسا لگے گا؟ آپ ٹرین کا ٹکٹ لیتے ہیں، ایکسپائر ہو گیا، آپ اس کو زبردستی یا دھوکے سے چلانا چاہیں تو پکڑے جائیں گے نا. یہ ہے اللہ کا انتقام، کہ اسلام کے آنے کے باوجود جو لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق پچھلی چیزوں کو لینا اور استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو رکھیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، کہ تورات اور انجیل جو بعد میں لکھی گئیں، اب آپ دیکھیے کہ یہ نہیں پتا کس نے لکھی، کہاں لکھی گئیں. اس کے برعکس اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں نا، ابھی آپ نے وہ مضمون نہیں پڑھا، نہ اس کی گہرائیوں میں جائیں نہ سوچیں، لیکن میں صرف بات کا تقابل کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات کہنے لگی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک احسن ہے، بہتر ہے، سب سے اچھی ہے، صحیح ہے. سب سے ایک جو ویک درجہ لیتے ہیں نا، سب سے ویک تو موضوع ہوتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں ایک لفظ آپ نے معروف سنا ہوگا، ضعیف روایتیں. بھئی یہ ضعیف روایت ہے، کمزور روایت ہے. ضعیف روایت میں سب کچھ صحیح ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی بات مسنگ ہوتی ہے. یعنی مثال ہے، جو رائٹر ہے اس کا دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں ہے. میں نے ایک بات کہی کہ وحیدہ کو یہ بات کہہ دی جائے، اب یہاں سے ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، یہ ایک چین بن گئی نا، تو وہ چین کہیں نہ کہیں ٹوٹی ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں تورات اور انجیل، اس کی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف احادیث سے بھی کمزور ہے. کیسے؟ ضعیف روایتوں کے لکھنے والوں، بتانے والوں کے حالات پتہ ہوتے ہیں، کب کہاں کیا، وہ اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے. ناصر الدین البانی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ دی کہ احادیث ضعیفہ، ساری کتابیں الگ کر دی، ان کے حالات پہ جرا کر لی. یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ کنہوں نے ایسی روایتوں کو نقل کیا، لیکن تورات اور انجیل کا تو سورس ہی نہیں پتہ. آپ سوچئے، بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو جی حدیثوں کو، کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں حدیثیں ٹھیک ہوتی ہیں کہ غلط. سنا بھائی یہ جملہ لوگوں کا، جی پتہ نہیں کوئی ٹھیک ہے کوئی غلط ہے، یہ ضعیف ہے، تو پھر تورات اور انجیل کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو ضعیف روایتوں سے بھی آگے کی چیز ہے، کہ جس کی اصل سورس کو پتہ ہی نہیں. تو بات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے ہدایت کے لیے سب کچھ کھول کے رکھ دیا. اب ہم اپنے کسی خاص عزم کو یا کسی سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر کچھ اور کہتے ہیں تو اپنی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ اب اپنے اور دلائل دے رہا ہے. یہ سارے دلائل ہیں جس کو دیکھ کر یہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے. تلاوت سنیں گے ان آیات کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.